بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله النبي الكريم مجالس الابرار جو ملفوظات کا مجموعہ ہے حضرت مولانا شاہ ابرار الحق صاحب ہردوئی رحمۃ اللہ علیہ کا اور ان کو جمع فرمایا ہے ہمارے شیخ و مرشد شیخ العرب العجم عارف باللہ مجدد زمانہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اور یہ مجلس اپنے شیخ محبی و محبوبی مرشدی و مولائی حضرت صوفی شاہ ممتاز احمد صاحب دامت برکاتہم کے حکم پر کر رہا ہوں. ارشاد فرمایا کہ ذکر کی کثرت جو مشائخ بتاتے ہیں کہ اذا تکرر علی اللسان تقرر فی القلب, یعنی جب زبان سے بار بار اللہ اللہ کا ذکر ہوتا ہے تو قلب میں اللہ کا ذکر رسوخ پکڑ لیتا ہے. 12 تسبیح کا ذکر جو مشائخ بتاتے ہیں بڑے ہی کام کی ہے, اگر پوری مقدار نہ ہو سکے نصف نصف ہر جز کا پورا کر لے اس سے حق تعالی کا استحصار رہتا ہے اور انسان خود اپنے اندر عجیب نورانی حیات یعنی زندگی محسوس کر لیتا ہے. ذکر کی جو بھی تعداد ہے اگر کہیں پہ پڑھیں یا سنیں تو ہمیشہ اپنے شیخ سے پوچھ کر جو ذکر بتائے اس سے شیخ سے پوچھ کر کرنی چاہیے. پھر بزبان حال یہ کہتا ہے تمنا ہے کہ اب ایسی جگہ مجھ کو کہیں ملتی, اکیلے بیٹھے رہتے یاد ان کی دل نشین ہوتی. دم رکا سمجھو اگر دم بھر کو یہ ساغر رکا, میرا دور زندگی ہے یہ جو دور جام ہے. دور جام سے مراد تکرار ذکر ہے, یعنی سمجھو کہ اگر ذکر رکا تو میری زندگی اور سانس بھی رک جائے گی. یعنی ذکر سے مراد اللہ کی فرما برداری, اللہ کی فرما برداری سے اگر ہٹے گا انسان یا اللہ کی نافرمانی میں مبتلا ہوگا تو سمجھو کہ روحانی طور پر تو اس کی وہ ختم ہو گیا, ہو روحانی جو ہے وہ روحانیت کمزور پڑ جائے گی بالکل ہی. از مرتب افیان, یعنی ہمارے حضرت والا رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں زبان کا ذکر قلب میں اور قلب سے اس کا نور روح میں داخل ہوتا ہے. اس ترتیب کو احکر نے اپنے ایک شعر میں جمع کر دیا ہے, نور حق از ذکر حق درجان رسد, از زبان در دل سے دل تانجا رسد. اور جب دل میں حق تعالی کا نور داخل ہو جاتا ہے تو وہ دل غیر اللہ سے بیزار ہو کر صرف اللہ کا ہو جاتا ہے اور انہی کو اہل دل کہا جاتا ہے. پھر ان کا ہر تعلق اللہ تعالی کی رضا کے لیے ہوتا ہے. اہل دل آنکس کے حق را دل دہد اورا کے دل را می دہد. اہل دل وہ ہے جو اپنا دل حق تعالی کے سپرد کر دے, یعنی اپنی خواہشات کو ان کے حوالے کر دے اور دل اسی ذات پاک کو دے دے جو دل عطا فرماتا ہے, یعنی اپنی مرضی کو حق تعالی کی مرضی کے سپرد کر دے, اپنی ناجائز خواہشات کو اللہ کے حکم پر قربان کر دے. یہ اہل دل ہے. ارشاد فرمایا کہ اب میں بیعت کرتے وقت غیبت اور بدنگاہی اور بدگمانی سے احتیاط کا عہد بھی لیتا ہوں. نیز قرآن پاک کو تجوید کے قواعد سے کسی ماہر فن سے مشق کرنے کا عہد بھی لیتا ہوں. نیز بہشتی زیور کا ساتواں حصہ حقوق الاسلام قصد السبیل کا غور سے مطالعہ کرنے کی تاکید بھی کرتا ہوں اور ایک تسبیح استغفار اور ایک تسبیح کلمہ شریف ایک تسبیح درود شریف کی ضرور بتاتا ہوں. ارشاد فرمایا کہ قلب کا اصل تقاضا خلوت مال حق کا ہونا چاہیے, کیونکہ صحبت کا اثر ضرور ہوتا ہے. یعنی اصل جو ہے وہ قلب میں یہی تقاضا ہو, یہی خواہش ہو کہ خلوت ہو, یعنی اکیلے تنہائی ہو, لیکن تنہائی کیسی جو اللہ تعالی کے ساتھ تعلق کے ساتھ ہو. تنہائی ایسی تنہائی, غفلت والی تنہائی نہیں, اللہ کے تعلق کے ساتھ ہو تنہائی, کیونکہ صحبت کا اثر ہوتا ہے. یعنی جس بھی صحبت میں بیٹھے گا تو اس کا اثر جو ہے وہ اس کو ضرور ہوگا اس کے قلب پر. جب دو چیزیں ملتی ہیں مثلا 80 ڈگری گرم پانی اور 20 ڈگری گرم پانی جب ملیں گے تو 20 ڈگری والا پہلے سے زیادہ گرم اور 80 ڈگری والا پانی پہلے سے کم گرم ہو جائے گا. اسی لیے جہاں صحبت کے فوائد ہیں وہاں جلوت کے نقصانات اور قدورات کو خلوت کے ذکر سے تلافی کی بھی مشائخ نے ہدایت فرمائی ہے. فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَبْ. حالت تبلیغ میں توجہ خالق کی طرف بواسطہ مخلوق ہے اور فارغ ہونے کے بعد خلوت میں ذکر سے براہ راست حق تعالی سے تعلق کا لطف ہوتا ہے. جس وقت جس ذکر کا قلب میں تقاضا ہو وہی شروع کر دے. جس طرح غذائے جسمانی میں اگر امرود کا تقاضا ہے تو پہلے امرود کھا لو، اسی طرح ذکر میں قلب کے تقاضے سے تقدم تاخر کر سکتے ہیں. مثلا اگر تلاوت کا تقاضا ہے تلاوت کر لیں، درود شریف کا تقاضا قلب میں محسوس ہو رہا ہے تو پہلے درود شریف کی تسبیح پڑھ لیں. ارشاد فرمایا کہ بزرگوں کی قبر سے صرف تقویت نسبت کو پہنچتی ہے، اصلاح نہیں ہو سکتی، اصلاح تو زندہ شیخ ہی سے ہو سکتی ہے. بعض جو ہے ایسے بھی فرقے ہیں جو کہ یہی کہتے ہیں کہ جی ہمیں ڈائریکٹ جو ہے قبر سے فیض پہنچ رہا ہے، تو فرمایا کہ صرف جو ہے نسبت کو تقویت پہنچتی ہے لیکن اصلاح نہیں ہوتی. اس سے اصلاح جو ہے وہ زندہ پیر ہی کرے گا، جب تک اپنے عیوب اس کو بتلائے گا نہیں اور ان کا علاج جو ہے وہ پوچھے گا نہیں اس سے، اور صرف پوچھے گا نہیں بلکہ ان پر عمل نہیں کرے گا جب تک اصلاح نہیں ہوگی. بعض لوگ جو ہے وہ تعلق کرنے کے بعد بھی جو ہے اپنے عیوب کو چھپاتے ہیں، شیخ سے بتاتے نہیں ہیں، تو اس سے بھی اصلاح جو ہے وہ اس کی نہیں ہو سکے گی. جب تک کہ اپنے عیوب کا علاج نہیں کروائے گا، اپنے آپ کو شیخ کے سپرد نہیں کر دے گا. ارشاد فرمایا کہ جس کے یہاں اولاد نہ ہوتی ہو تو یہ عمل بطور تدبیر کر لے. ارشاد فرمایا کہ زندگی صرف کھانے پینے کے لیے نہیں ہے، جیسا کہ حضرت عارف رومی رحمت اللہ علیہ کا ارشاد ہے، آدمیت لحم و شحم و پوست نیست، آدمیت جز رضائے دوست نیست. آدمیت گوشت پوست کا نام نہیں، آدمیت اس کا نام ہے کہ اپنے مولا اور خالق کو راضی کر لے. چاہے جو ہے حضرت نے فرمایا کہ بالکل کمزور جسم ہو اور چہرہ جو ہے وہ پیلا پڑ رہا ہو، لیکن حق تعالی جو ہے وہ راضی ہیں اس سے، اور یہ اپنی ناجائز خواہشات کو اللہ تعالی کے حکم پر قربان کرتا ہے تو یہ شخص جو ہے کامیاب ہے. اور جسم چاہے کتنا ہی بھرا ہوا ہو، خوب باڈی بلڈر ہو، تگڑا ہو، لیکن وہ جسم جو ہے وہ اللہ کی نافرمانی میں استعمال کر رہا ہے تو ایسے جسم کا کوئی فائدہ نہیں. اور حضرت والا رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ 3 چیزیں ایسی ہیں جو کہ ضرور کہیں نہ کہیں خرچ ہوں گی، اگر اچھے کام میں کرے گا تو اچھے کام میں، اور اگر اچھے میں نہیں کرے گا تو برے کام میں ہوں گی. فرمایا کہ 1 چیز جو ہے وہ انسان کو جو قوت ملی ہے، اور 1 جو ہے وقت، اور 1 مال. مثال کے طور پر نظر ہے، اب نظر کی قوت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی، اور اس قوت کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں استعمال کر رہا ہے، تو 1 تو اس قوت کا غلط استعمال کیا، اور اب جو ہے اس میں جو وقت صرف ہوا وہ بھی ضائع کیا، اور اس میں جو ہے مال جو ہے وہ فرمایا کہ ہر گناہ کے اندر یہ تینوں چیزیں جو ہے وہ ضرور خرچ ہوتی ہیں, ضائع ہوتی ہیں. اب مال اس میں کیسے خرچ ہو رہا ہے؟ تو فرمایا کہ مال جو ہے جو اس نے محنت کر کے مال کمایا اور اس سے وہ روٹی حاصل کی, وہ کھائی, وہ غذا جو ہے جسم کے اندر طاقت بنی, اس کو جو ہے اس نے غلط کام کے اندر استعمال کیا اس مال کو, تو اس طریقے سے اپنے مال کو بھی جو ہے اس نے ضائع کیا. تینوں چیزیں جو ہیں, وقت بھی جو ہے ضائع ہو رہا ہے, مال بھی برباد ہو رہا ہے, اور وہ قوت اور صلاحیت جو ہے وہ بھی ضائع ہو رہی ہے. سبحان اللہ. ارشاد باری تعالی ہے, افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون. کیا تم لوگوں نے گمان کر رکھا ہے کہ ہم نے تمہیں بیکار پیدا کیا ہے اور تم لوگ حساب کتاب کے لیے ہماری طرف لوٹنے والے نہیں ہو؟ یعنی ضرور تمہیں موت میرے پاس لائے گی اور ضرور تمہیں حساب کتاب دینا ہوگا. قبر میں میت اترنی ہے ضرور, جیسی کرنی ویسی بھرنی ہے ضرور. ارشاد فرمائے کہ رسوخ مطلوب نہیں, دوام عمل مطلوب ہے. یعنی منزل تک پہنچنا جو ہے یہ مطلوب نہیں ہے, عمل جو ہے وہ مطلوب ہے, وہ مقصود ہے کہ عمل کے اندر جو ہے استقامت ہو, پابندی سے جو ہے وہ اس کو کرتا رہے, یہ ہمارے ذمے ہیں. گو بتکلف صحیح, یعنی اگر دل نہ بھی لگے تو بھی کام کرتا رہے. اگر احیاناً خلاف حدود شریعت کام ہو جائے توبہ سے فوراً اس کی تلافی کرے, تاخیر توبہ باعث ضرر ہے. یعنی اگر غلط کام ہو بھی جائے تو بھی توبہ میں تاخیر نہ کرے, فوراً جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر معافی مانگے. جس کو ہمارے حضرت والا فرماتے تھے ایک مثال کے, جو ہے صبح نکلے دفتر جانے کے لیے, موٹر سائیکل پر جا رہے ہیں یا بس میں بیٹھے ہوئے ہیں, اب ایک بد نظری ہوئی اور سوچا کہ چلو اب جتنی بھی بد نظری ہوگی وہ گھر جا کر ایک ہی دفعہ جو ہے وہ توبہ استغفار کر لیں گے. ایسا نہیں ہے, اگر ایک نظر ہو بھی گئی خراب تو فوراً اللہ سے گڑ گڑا کر معافی مانگو کہ اللہ مجھے معاف فرما دیں کہ ایک نظر جو ہے میری خراب ہو گئی. ارشاد فرمائے کہ جن لوگوں سے گاہے گاہے اذیت پہنچتی ہے انہیں گاہے گاہے کچھ ہدیہ بتکلف پیش کر دیا کرے اور گاہے گاہے دعوت و ناشتہ بھی کر دیا کرے, اس سے قلب کو حق تعالی کے ساتھ فراغ حاصل ہوگا اور بوقت اذیت یا حی یا قیوم کا ورد کریں اور حق تعالی کے حاکم اور حکیم ہونے کو سوچ لیا کریں. یعنی اگر کسی سے تکلیف پہنچی تو پھر جو ہے وہ مستقل جو ہے دل میں سوچتا رہے گا, اس کے خلاف پلاننگ کرتا رہے گا, دل میں کینہ پیدا ہوگا, بغض پیدا ہوگا, حسد پیدا ہوگا. تو ان سب چیزوں سے بچنے کے لیے فرمایا کہ اسے کچھ جو ہے ہدیہ بتکلف, ظاہر ہے مشکل ہوگا لیکن بتکلف کبھی ہدیہ پیش کرے, کبھی ناشتہ کھانے کی دعوت کر دے, اس سے جو ہے قلب فارغ ہو جائے گا اس چیز سے اور حق تعالیٰ کی یاد کے لیے جو ہے وہ فارغ رہے گا. ارشاد فرمایا کہ نماز میں خشوع سے نماز کامل ہوتی ہے اور خشوع بدون استحضار حق حاصل نہیں ہوتا, یعنی اللہ تعالیٰ کے استحضار کے بغیر جو ہے خشوع حاصل نہیں ہوتا. یعنی جب اس دھیان سے نماز پڑھے کہ حق تعالیٰ ہم کو دیکھ رہے ہیں تو نماز میں خشوع کی کیفیت پیدا ہوگی. خشوع کا مفہوم یہ ہے کہ قلب حق تعالی کی عظمت اور کبریائی کے دھیان سے جھکا جا رہا ہو. لیکن یہ دھیان بھی کب عطا ہوتا ہے؟ جب بزرگان دین سے تعلق ہو اور ان کے مشورے سے کچھ اللہ تعالی کا نام لینا شروع کر دیا جائے. اذا تکرر علی اللسان تقرر فی القلب, جب زبان سے اللہ اللہ کرو گے تو اس تکرار اور بار بار اللہ پاک کا نام لینے سے دل میں حق تعالی کی محبت اتر جائے گی اور ہر وقت دھیان لگا رہنے لگے گا کہ حق تعالی مجھ کو دیکھ رہے ہیں. پھر اس مشق کی برکت سے بآسانی نماز کی نیت باندھتے وقت یہ دھیان کہ اللہ تعالی ہم کو دیکھ رہے ہیں قائم ہو جائے گا, اور جب یہ دھیان غالب ہو جائے پھر اس کو تازہ اور جب یہ دھیان غائب ہو جائے پھر اس کو تازہ کر لیا جائے. اس طرح سے نماز خشوع والی اور کامل ہو جائے گی, اور یہی نماز پھر آنکھوں کی ٹھنڈک معلوم ہوگی. اسی طرح تلاوت کے وقت بھی یہی خیال ہو کہ حق تعالی ہماری تلاوت و ذکر کو سن رہے ہیں اور ہم کو دیکھ کر خوش ہو رہے ہیں. حضرت والا میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ حضرت والا نے مجھ سے فرمایا کہ جب ذکر کرو تو جیسے حدیث شریف میں آیا ہے انا جلیس من ذکرنی, حضرت ایسے اشارہ کرتے تھے انا جلیس من ذکرنی, ایسے لگتا تھا کہ شاید اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہیں, مطلب ایسا محسوس ہوتا تھا کہ اللہ کے سامنے ہی حاضر ہیں. شاید ایسا جو ہے تعلق اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیب فرما دے. بلکہ یہ تصور تو ہر وقت رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو دیکھ رہے ہیں. یہ دائمی حضوری غفلت سے اور گناہ سے بچانے کے لیے اکسیر اعظم ہے. نور حق از ذکر حق درجان رسد از زبان تا دل ز دل تانجا رسد, جان خود بازات حق آموختہ درد دل اندر دعا آمیختہ. حق تعالی کا نور حق تعالی کے ذکر سے جان میں داخل ہو جاتا ہے, اور اس طرح کہ پہلے زبان سے دل میں پھر دل سے جان میں داخل ہوتا ہے. اپنی جان کو حق تعالی سے باندھے ہوئے اور درد دل کو دعا میں شامل کیے ہوئے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نظر میں دنیا کی حقیقت, وعن عبید اللہ بن محسن قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اصبح منکم آمنا فی سر به معافا فی جسده عنده قوت یومه فکأنما حیزت له الدنیا بحذافیرها رواہ الترمذی. ترجمہ حضرت عبید اللہ بن محسن, محسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اس حال میں صبح کرے کہ اپنی جان کی طرف سے بے خوف ہو, بدن درست ہو یعنی صحت اچھی ہو, ایک دن کھانے کا سامان اس کے پاس ہو, تو گویا اس کے لیے دنیا کی نعمتیں جمع کر دی گئی ہیں اور ساری دنیا اس کو دے دی گئی ہے. تشریح مطلب یہ ہے کہ مذکورہ نعمتوں کے ہوتے ہوئے خدا تعالی کا شکر بجا لائے اور طاعت میں لگا رہے. پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پیاری سنتیں, لباس کی سنتیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سفید رنگ کا کپڑا پسند تھا, قمیص کرتا یا صدری وغیرہ پہنے تو پہلے دایاں یعنی سیدھا ہاتھ آستین میں ڈالیں پھر بایاں یعنی الٹا ہاتھ. اسی طرح پاجامہ اور شلوار کے لیے پہلے دایاں پاؤں پھر بایاں پاؤں. پاجامہ شلوار یا لنگی تخنے سے اوپر رکھیں, تخنے سے نیچے لٹکانے سے اللہ تعالی ناراض ہوتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تہبند تخنے سے نیچے لٹکانے والے پر اللہ تعالی نظر رحمت نہیں فرمائے گا. نیا کپڑا پہن کر یہ دعا پڑھیں الحمدللہ الذی کسانی ھذا الثوب ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوہ. سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے یہ کپڑا مجھے پہنایا اور نصیب کیا بغیر میری کوشش اور قوت کے. نشر الطیب فی ذکر النبی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سن 5 ہجرت. اس میں غزوہ دومۃ الجندل ربیع الاول میں ہوا. یہ مقام دمشق سے 5 منزل ہے. آپ نے سنا تھا کہ وہاں کچھ کفار جمع ہوئے ہیں, مدینہ پر چڑھنا چاہتے ہیں. آپ 1000 آدمیوں کو لے کر روانہ ہوئے. وہ خبر سن کر متفرق ہو گئے. آپ چند روز وہاں مقیم رہ کر مدینہ تشریف لے آئے. اسی سال شعبان میں غزوہ مریسی ہوا, اس کو غزوہ بنی مصطلق بھی کہتے ہیں. آپ کو یہ خبر پہنچی کہ بنی مصطلق لڑائی کا ارادہ رکھتے ہیں. آپ خود صحابہ کو لے کر روانہ ہوئے اور وہ لوگ مقابل نہیں ہوئے. ان کے اموال اور ذریت مسلمانوں کے ہاتھ لگے. حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا اسی غزوہ میں ثابت بن قیس کے حصے میں لگیں. انہوں نے مکاتب بنا دیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بدل کتابت ادا کر کے ان سے نکاح فرمایا. اور اسی غزوہ میں قصہ عفق یعنی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے تہمت لگانے کا دردناک واقعہ ہوا. اور اسی سال شوال میں غزوہ خندق جس کا نام غزوہ احزاب بھی ہے واقع ہوا. غزوہ احزاب کا جو ہے قصہ آگے کچھ بیان ہوا ہے, وہ انشاءاللہ آئندہ مجلس میں پڑھیں گے. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسوله النبی الکریم علی آلہ وصحابہ اجمعین. یا اللہ جو کچھ پڑھا اس کو قبول فرما لیجئے, ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرما دیجئے. یا اللہ اپنے مشائخ سے خوب خوب اپنی اصلاح کروانے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائیے. یا اللہ ہم سب کو اپنی رضا کامل عطا فرما لیجئے اور اپنے قرب کا ذریعہ بنا لیجئے اور اپنے مشائخ کی قدر کی توفیق عطا فرمائیے. اور جو بھی آج تک ناقدری کی ہے اس سب کو معاف فرما دیجئے. یا اللہ دونوں جہان کے ہمارے کام بنا دیجئے. یا اللہ جو بھی جو پریشانی ہے جس کو بھی یا اللہ دور فرما دیجئے. بیماروں کو صحت عطا فرما دیجئے. قرضداروں کی قرضے کی ادائیگی کی آسان صورت پیدا فرما دیجئے. تمام مسائل کو حل فرما دیجئے. یا حی یا قیوم برحمتک استغیث, اصلح لنا شأننا کلہ ولا تکلنا الى انفسنا طرفة عین. وصلى الله على النبي الكريم. اللهم كل خير لكل مسلم ومسلمة, رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.